www.attableek.com, The Reviver of Iman.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا رواه الشيخان قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه رواه أحمد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سلام على خير الأنام وسيدي حبيبي إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دور الشريف فلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم عزیز نوجوانوں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس عالم اور اس دنیا کے اندر جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ان ساری مخلوقات کے اندر سب سے اشرف سب سے اعلی اور سب سے اجمل جو مخلوق ہے وہ حضرت انسان ہے اور اس کی اس اعلی اور برتر ہونے کی نسبت ہی کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت انسان پر زمین کی خلافت کا تاج رکھا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اس کے علاوہ انسان کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں عائد کی ہے. ان ذمہ داریوں میں سے جو ہم پر عائد ہے وہ دو قسم کی ہے. گویا اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہم پر جو احکام اترے ہیں ہمارے بارے میں وہ دو قسم کے احکام ہیں. کچھ احکام تو وہ ہیں جس کے اندر انسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے. مثلا نماز انسان کو پڑھنی پڑتی ہے, اعمال کرنا پڑتا ہے, زکات مال کو دینا پڑتا ہے, حج کے لیے انسان کو وہاں تک جانا پڑتا ہے. لیکن ایک جو عبادت جو قریب ہی زمانے کے اندر ہم نے ابھی مکمل فرمائی اللہ کی توفیق سے, وہ ہے روزہ. روزے میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو کسی کام کو کرنے کا نام روزہ نہیں ہے, بلکہ کچھ چیزوں کے نہ کرنے کا نام روزہ ہے. تو گویا کہ تین عبادتوں کے اندر کچھ کرنا پڑتا ہے, جبکہ اس عبادت کے اندر کچھ نہ کرنے کا نام روزہ ہے. مثلا انسان کی زندگی کی قوام کے لیے, اس کی زندگی کی بقا کے لیے, اس کی زندگی کی سلامتی کے لیے جو بہت اہم چیز جس کو غذا کہا جاتا ہے, رمضان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم کو اس سے روک دیا کہ صبح ساری سے لے کر غروب آفتاب تک آپ کو کھانا نہیں ہے. انسان کی زندگی کے لیے جو پانی ہے, مشروب ہے, ایک بہت اہمیت رکھتی ہے, اس سے بھی روکا گیا کہ صبح ساری سے لے کر غروب آفتاب تک آپ کو پانی بھی نہیں پینا ہے. اور ان دونوں چیزوں کے ملاپ سے انسان کی جسم کے اندر فطری طور پر جو تقاضا اٹھتا ہے, جسمانی صحبت جو ابھرتی ہے, شریعت نے روزے کی حالت میں اس پر بھی پابندی لگا دی. تو گویا کہ روزہ نام ہے کھانے سے بچنا, پینے سے بچنا, جنسی خواہشات سے بچنے کا نام ہے, کچھ نہ کرنے کا نام روزہ ہے. اس مہینے کے اندر اگر آپ دیکھیں جن چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے وہ ساری چیزیں ہمارے لیے حلال تھیں. انسان کا اپنا کمائی کا کھانا اس کے لیے حلال تھا, اپنی کمائی کا مشروب اس کے لیے حلال تھا, اپنی جائز بیوی سے اپنی تسکین کو, اپنی خواہشات کو پورا کرنا اس کے لیے جائز تھا, حلال تھا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے روزے کی حالت میں ہم سب کو ان تینوں چیزوں سے روک کر ہمیں اس بات کے لیے تیار کیا گیا ہے کہ ایک مہینے تک تو ہم نے جائز چیزوں سے بھی آپ کو روکا اور روک کر آپ کو اس بات کے لیے ٹرین کر دیا ہے, آپ کو اس بات کے لیے تیار کر دیا ہے کہ اب رمضان جب ختم ہوگا تو ہم یہ ساری حلال چیزوں کی پابندی آپ ختم کر دیں گے, لیکن حرام چیزوں کی پابندی آپ پر رہے گی. اب مسلمان کے لیے آسان ہو گیا, ساری حلال چیزیں تو ہمارے لیے جائز ہو گئی آج سے, لیکن جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہے ہم پر وہ ہمیں مشق کروا کر جائز چیزوں سے بھی حلال چیزوں سے بھی روک کر ہمیں مشق کروایا گیا ہے کہ دیکھیں ہمارے حکم پر تم نے جائز اور حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا, اب 11 مہینے تک جائز چیزیں ساری استعمال کر سکتے ہیں, لیکن جو چیزیں آپ پر ناجائز ہے, جو چیزیں اللہ نے ہم پر حرام قرار دی ہے, وہ 11 مہینے تک اور پوری زندگی کے لیے ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ قسم کی مشق ہے یاد رکھنا, یہ ایک قسم کی ٹریننگ ہے. اور روزے کا ایک اہم مقصد یہاں پر یہ بھی سن لے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جائز چیزوں کو اب جائز کر دیا, حرام چیزوں کو اب ہمارے لیے بچنا اس کے لیے آسان ہے. علماء نے عجیب مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اللہ کے ڈر سے, اللہ کے خوف سے, اللہ کی خشیت کی وجہ سے حرام آمدنی کے ایک دروازے کو بند کرے گا حرام آمدنی کے ایک دروازے کو بند کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے حلال دروازے 10 قسم کے حلال دروازے کھول دیں گے. اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی کمائیوں کے اندر اس بات کو محفوظ رکھیں. دیکھیں میرے دوستوں, جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غذا جو پہنچانے کا, ایک روزی پہنچانے کا جو نظام ہے وہ دیکھیے آپ. بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو وہاں بھی غذا دی جاتی ہے, اور غذا بھی کون سی؟ خون اس کی غذا ہوتی ہے کہ نہیں؟ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر قرار پڑتا ہے, ٹھہرتا ہے, تو ماں کا جو مہواری کا خون ہوتا ہے منتھلی پیریڈ اس کا بند ہو جاتا ہے, اور یہی خون اس کے لیے غذا ہو جاتی ہے. یہاں علماء نے عجیب نقطہ لکھا ہے, مولانا ابرار صاحب دنیوی رحمتہ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے, حضرت عجیب بات لکھی ہے. فرمایا کہ جو اللہ ماں کے پیٹ کے اندر تمہیں حرام خون سے پالتا تو ہے, لیکن اس حرام خون کو اس نے منہ کے ذریعے سے نہیں ٹپکایا, اس نے ناف کے ذریعے سے تمہارا کانٹیکٹ رکھتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نار جس کو کہتے ہیں گجراتی کے اندر, ہم کاٹتے ہیں اس کو, تو ایک خون حرام ہے. اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر اس کی اتنی رعایت رکھی ہے کہ اس حرام خون کو منہ کے ذریعے سے نہیں ڈلوایا بلکہ ناف کے ذریعے سے ڈلوایا ہے. اے حضرت انسان, دنیا میں آ کر اگر تو اس منہ کو, اس زبان کو جو اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر بھی تیرے پوتر رکھا ہے, اگر اس منہ کے اندر تو حرام غذا کو استعمال کرے گا تو کل قیامت کے میدان میں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا سوال کر لیا کہ ماں کے پیٹ میں ہم نے اتنی رعایت کی تھی, تم نے دنیا میں آ کر ہماری جو ہے جزیاوادی ہمارے حکام کی. دوسری ایک بات, جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے, دیکھیے روزی کا نظام دیکھیے اللہ نے. ہمارے مسلمان کبھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ مولانا حلال روزی نہیں ملتی, حلال روزی نہیں ملتی. میرے دوستو, وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها, زمین پر جتنی بھی مخلوقات ہے ان ساری مخلوقات کی روزی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے, یاد رکھنا, اللہ نے لیا. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں, حضرت عجیب و غریب نقطہ لکھتا ہے, فرمایا دیکھیے, ایک ہوتا ہے انسان کی ضرورت, بہت کم ملتا ہے یہ بات ہے, ایک ہوتی ہے انسان کی ضرورت اور ایک ہوتا ہے انسان کی سہولت. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے جو ذمے لیے اپنے, وہ ضرورت ذمے لی ہے, سہولت ذمے نہیں لی ہے. ہر انسان کی ضرورت کی چیزیں, ضرورت کی غذا اللہ نے اپنے ذمے لی ہے. ضرورت کی مطلب کھانا پینا, اس کے رہنے کا جو کم سے کم جگہ کے اندر وہ رہ سکتا ہے. ایک تو ہے سہولت کہ ایک گاڑی مل گئی چار گاڑیاں ہو جاویں, ایک بنگلہ ہو جائے تو چار بنگلے ہو جاویں, اس کو سہولت کہتے ہیں. وہ تو حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر مسلمان کے پاس, اگر دو مسلمان کو اور مومن کو دو وادیاں بھر کر سونے کی دے دی جاوے تو وہ تیسرے کی امید کرتا ہے, وہ سہولت کی زندگی ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو ضرورت ہے وہ اللہ نے اپنے ذمے لکھی. تو خیر, بچہ جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے, ماں کی گود کے اندر جب رکھتا ہے, اس کا سر اوپر ہوتا ہے, لیکن اسی حالت میں بھی اللہ نے روزی کا ایک نظام بنا دیا ہے کہ اس کی ماں کی چھاتیوں سے دو دو نور دودھ کی نہریں جاری کر دی. ہم نے کوئی عمل نہیں کیا ابھی تک, ماں کے پیٹ میں کوئی عمل نہیں کیا, بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد کوئی عمل نہیں کرتا, پھر بھی اللہ نے روزی کے سارے دروازے کھول دیے. بلکہ علماء نے عجیب نقطہ لکھا ہے کہ انسان بچے کا پیدا ہونے والے بچے کا منہ تو ایک ہوتا ہے, لیکن اللہ نے چھاتیوں سے, دو چھاتیوں سے اس کی دو دودھ کی نہریں جو جاری کر دی, اس پر یہ اشارہ ہے کہ تمہارے روزی کے اسباب کئی ہیں. روزی کے اسباب جو ہیں وہ کئی کئی اللہ نے رکھے ہیں. تو جو اللہ بغیر کسی اعمال کے ماں کے پیٹ کے اندر پال سکتا ہے, جو اللہ بغیر کسی اعمال کے بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں کی گود کے اندر دودھ کا نظام چلا سکتا ہے, وہ اللہ اگر ہم نے اس کے احکام کی پابندی کی تو کیا حلال روزی ہمیں نہیں کھلائے گا؟ نہیں کھلا سکتا ہے. جب اس نے اتنا اہتمام کیا ہے, اس لیے میرے محترم بزرگوں, دوستو, ہمیں اس بات کو مضبوط رکھنا ہے کہ اب یہ 11 مہینے کی جو زندگی ہے ہمیں تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ گزارنا ہے. جو قرآن کریم نے روزے کا جو فائدہ بتایا کہ لعلکم تتقون, تمہارے اندر تقویٰ آ جاوے,
تمہارے اندر پرہیزگاری آ جاوے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ تقوی اور پرہیزگاری کا ہمارا یہ عالم تھا رمضان کے اندر کہ اللہ مجھے دیکھ, تقوی کا مطلب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اتنی مشق ہو گئی, اتنی مشق ہو گئی کہ یہ 15 گھنٹے کے روزے 40-42 ڈگری کا تاپمان, اس کے باوجود دوپہر کے اندر اگر سارے لوگ اپنے بیڈ روم میں سوئے ہوئے ہوں اور ایک مسلمان کچن میں جا کر فریج کھول کر اگر ٹھنڈے پانی کا 2 گھونٹ پی لے, اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے ظاہری طور پر دنیا میں. لیکن پھر وہ کیوں نہیں پیتا ہے, یہ مجھے بتانا ہے کیوں نہیں پیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن کائنات کا مالک مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہم سوچے, انسان وضو کرنے کے لیے بیٹھا ہے, اپنا مسلمان بھائی اپنے پڑوس میں بیٹھا ہے, اگر وہ وضو کے درمیان میں کلی کرتے ہوئے 2 گھونٹ اگر پانی کے اندر اتار لے اسے کوئی دیکھے گا نہیں, لیکن پھر بھی کیوں نہیں کرتا ہے وہ مجھے بتلانا ہے. کیوں نہیں کرتا ہے, اس وجہ سے نہیں کرتا کہ وہ جانتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ جو ہے نا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اس بات کو اپنی زندگی میں اللہ کے لیے لاؤ, اپنی 11 مہینے کی زندگی میں لاؤ. جس اعتبار سے بھی آپ کما رہے ہیں, آپ کے گھریلو معاملات ہیں, بیوی بچوں کے ساتھ معاملات ہیں, اپنی ماں بہنوں کے ساتھ معاملات ہیں, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ معاملات ہیں, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات ہیں, اپنے ملکی بھائیوں کے ساتھ جو معاملات ہیں, اس میں اس بات کو محفوظ رکھو ہمیشہ اپنے ذہن میں, اور استحضار کر کے بٹھاؤ اس بات کو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر خدا پاک کی قسم, اگر یہ سبق اگر ہم نے آج حاصل کر لیا, رمضان کا جو مقصد ہے, روزے کا جو مقصد ہے, اگر آج ہمارے اندر یہ مقصد اگر اتر گیا تو رمضان ہماری کامیاب ہے. لیکن اگر ہم نے پورا مہینہ گزار لیا اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑا, 11 مہینے پہلے جو زندگی گزاری, رمضان کے بعد آج سے ہم وہی زندگی گزاریں گے, تو روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوا میرے دوستو. اس لیے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ لعلکم تتقون. دوسری بات, روزے کے اندر انسان کو اتنا مشق کرائی گئی, اتنی مشق کرائی گئی روزانہ 20-20 رکعت کر کے, 40 سجدے زیادہ کر کے انسان کو اتنا ٹرین کر دیا گیا ہے کہ روزانہ 11 مہینے تک بندہ جب اللہ کا منادی مؤذن صاحب مسجد سے آواز دیتے تھے, مسلمان اپنے گھر سے نکلتا تھا. لیکن اس 1 مہینے کے اندر اتنا ٹرین کیا گیا, اتنی مشق کرائی گئی ہے کہ آج عید کے دن کے لیے آپ کے لیے کوئی اذان نہیں. اذان ہوئی نہیں, نہیں اقامت بھی نہیں ہوگی, نہ اذان ہے نہ اقامت ہے. اتنا ٹرین کر لیا گیا کہ مسلمان اللہ کے حکم کے اوپر اتنا تیار ہو چکا ہے کہ وہ بغیر بلائے اللہ کے گھر کے اندر آنے کے لیے تیار ہو گیا. تو اب ہمیں اس رمضان کے بعد بھی اس بات کو محفوظ رکھنا ہے کہ یہ نماز عید کی نماز جو ہے یہ واجب نماز ہے, یہ فرض نہیں ہے, ہے نہیں. اس لیے ہم نیت کرتے ہیں 2 رکعت عید الفطر کی واجب نماز, تو یہ واجب ہے, یہ فرض نہیں ہے. لیکن آج ہی سے اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کہ ظہر اور عصر کی نمازوں کے اندر ہماری کی طرف سے غفلت نہ ہو جائے کہ ہم واجبات کے اندر تو اس میں پیش ہو اور فرائض کے اندر پیچھے ہو جائے. تو اس بات کو بھی ہمیں محفوظ رکھنا ہے کہ جس طرح واجبات ہم نے واجب ادا کریں گے انشاءاللہ, ہم اس کے بعد رمضان کے بعد فرائض کو بھی اسی اہتمام کے ساتھ بلکہ اس سے زیادہ اہتمام کے ساتھ ادا کریں گے انشاءاللہ. دوسری بات, انسان جب گناہ کرتا ہے, گناہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے, ایک بڑا آدمی کسی چھوٹے انسان کو کوئی حکم کرتا ہے, ہماری بھاشا کے اندر کوئی بڑا انسان چھوٹے انسان کو کوئی حکم کرتا ہے کہ بھائی یہ کام تمہیں کرنا ہے, وہ کہے کہ میں نہیں کروں گا, یا اسے کہا گیا کہ فلاں کام مت کرو اور وہ کہے کہ میں اسے ضرور کروں گا. اگر بڑا آدمی چھوٹے کو اگر یہ حکم دے تو اصطلاح اور بھاشا کے اندر, عام بھاشا اور اصطلاح کے اندر اس کو نافرمانی کہا جاتا ہے. لیکن یہی بات اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف کرے, یعنی اللہ اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے انسان, تو اسے گناہ کہا جاتا ہے. اللہ نے کہا کہ فلاں کام کرنا ہے, ہم نہیں کرتے. اللہ نے کہا کہ فلاں کام نہیں کرنا ہے, ہم اسے کرتے ہیں, یہ گناہ ہے. اور یاد رکھیں, گناہ چھوٹا ہو یا بڑا, اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, ظاہری گناہ ہو یا باطنی گناہ ہو. اس لیے کہ گناہ کی حیثیت کو سمجھے آپ. گناہ کی حیثیت یہ ہے کہ ایک آدمی مثلا بیمار ہے, وہ اپنی جسم کی تقویت کے لیے اپنے اندر الرجی پیدا کرنے کے لیے ایک تو ٹونک پیتا ہے, شکتی آ جائے, طاقت آ جائے. ایک مسلمان اگر بیمار ہو جاتا ہے تو ٹونک کا استعمال کرتا ہے. یہ ٹونک ایسا سمجھے جیسے نفلی عبادات. یہ نفلی عبادات ہے نا, نفل نماز پڑھی, نفل روزہ رکھا, وظائف پڑھے, ذکر و اذکار کیا. یہ نفلی جو عبادتیں ہیں یہ انسان کے لیے ٹونک کی حیثیت رکھتی ہے, اور گناہ انسان کے لیے زہر کی حیثیت رکھتا ہے. سمجھو اس کو برابر. ایک مسلمان اگر بیمار ہو جائے, وہ بیماری کے اندر اگر وہ ٹونک کا بھی استعمال کرے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ زہر کا بھی استعمال کرے, تو آپ یقیناً اس بات کو جانیں گے کہ چند دنوں کے بعد اس کی ہلاکت اور بربادی یقینی ہو جائے گی کہ زہر اس پر اثر کرے گا. بالکل یہی بات ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی کے اندر اگر وہ گناہ بھی کرتا ہے اور نفلی عبادات بھی کرتا ہے تو یہ گناہ ایک دن اسے لے ڈوبے گا. اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمٰ نے اپنی کتاب کے اندر کتاب الزہد میں اس کو ذکر کیا. فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ایک مومن اور ایک مرد ایسا ہے جو نفلی عبادات کم کرتا ہے. سنیے غور سے, نفلی عبادات کم کرتا ہے لیکن وہ گناہ بھی کم کرتا ہے. اس کی نفلی عبادات بھی کم, اس کے گناہ بھی کم. اور ایک مومن وہ ہے جو اس کی نفلی عبادات بھی بہت زیادہ ہے لیکن اس کے گناہ بھی بہت زیادہ ہے. ان دونوں میں سے آپ کے نزدیک پسندیدہ کون سا؟ کن سے پوچھا گیا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہے کہ نہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو ان کی عمر تقریباً 10 سال کی تھی فقط, بہت چھوٹی عمر میں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو دعا لگی تھی, اللہم علمہ الکتاب ووفقہ الدین, اللہ دین کی فقاہت اسے عطا فرما اور کتاب اللہ کا علم عطا فرما. اس لیے تفسیروں کے اندر امام المفسرین کہا جاتا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ تفسیر کے معاملے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آخری ہوتی ہے. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی وفات کے وقت فقط 10 سال کی عمر میں بہت سارا علم اللہ کے نبی سے لیا. اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بڑے بڑے صحابہ اکرام سے آپ نے علم اخذ کیا. ان عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی ایسا ہے جس کے گناہ بھی کم ہے, جس کی نفلی عبادات بھی کم, اور ایک مومن وہ ہے جس کے گناہ بھی زیادہ اس کی نفلی عبادات بھی زیادہ, دونوں میں افضل کون سا؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں جو گناہوں سے محفوظ ہو گیا وہ بہتر ہے. یعنی جس کے گناہ کم ہے چاہے نفلی عبادات کم ہو لیکن اگر گناہ کم ہے تو انسان انشاءاللہ وہ آدمی نجات پا جائے گا, لیکن اگر گناہ زیادہ ہے, عبادت اگرچہ کرتا رہتا ہے لیکن اپنے عبادتوں کی بنیاد پر اگر وہ گناہوں کے اندر اگر ملوث ہو گیا تو اس حالت میں بہت زیادہ خطرہ ہے کہ اس کی پکڑ ہو جائے. اس لیے ہمارے بزرگوں کے اندر حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ برکتہ کہ یہاں کوئی آدمی اصلاح کے لیے جاتا تھا. یاد رکھے, آج کل ہم کسی کے پاس اصلاح کے لیے جاتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلی بات یہ ہوتا ہے کہ 2-4 وظیفے ہمیں دے دے گئے, یہی ہوتا ہے نا. سب سے پہلے ہاتھ رکھنے کے بعد پہلے سے لے کر چلتے ہیں ذہن میں تصور کہ 2-4-5 قسم کے وظیفے ایسے مل جائے کہ ساری جو ہے چیزوں سے چھٹکارا ہو جائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت حکیم الامت کے بارے میں لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی ان کے پاس اصلاح, حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ نے یہ بات لکھی ہے, میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی آدمی اپنی اصلاح کے لیے جاتا تھا تو حضرت سب سے پہلے اسے وظائف نہیں دیتے تھے, وظائف نہیں دیتے تھے, سب سے پہلے اسے کہتے تھے کہ گناہوں کو چھوڑو. تو یہ گناہ جو ہے نا بڑی خطرناک چیز ہے, اس کے کئی نقصانات ہیں. سب سے پہلا نقصان علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے اندر احسان فراموشی آ جاتی ہے. احسان فراموشی کا مطلب اللہ کی ان گنت نعمتیں ہمارے پر برس رہی ہے کہ نہیں, انسان کا جسم، انسان کا وجود، انسان کے جسم کے اندر جو پارٹس آف دی باڈی ہے ہمارے جسم کے ایک ایک اعضا، یہ اتنی قیمتی ہے، اتنی بڑی بڑی نعمت ہے، اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. لیکن جس وقت یہ نعمت اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی ایک نعمت اگر سلب ہو جاتی ہے، چھین لی جاتی ہے، تب اس کی قدر ہوتی ہے کہ نہیں. تو بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تو ان نعمتوں کا شکر یہ ہونا چاہیے کہ انسان گناہوں سے بچے. لیکن اگر ان نعمتوں کے باوجود انسان گناہوں سے نہیں بچتا تو گویا کہ انسان اللہ کے ساتھ احسان فراموشی کر رہا ہے. اس گناہ کا ایک دوسرا نقصان یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، آپ نے بار بار سنا ہوگا، کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اب یہ نقطے کی کیا شکل ہو گئی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر مسلمان توبہ کر لیتا ہے وہ نقطہ ہٹا دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو یہ نقطے بڑھتے ہی رہتے ہیں، بڑھتے ہی رہتے ہیں، یہاں تک کہ انسان کا دل اور قلب بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. اب نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو حق بات ماننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. انسان حق بات کو تسلیم نہیں کرتا. اس لیے ہمارے یہاں بولتے ہیں کہ بس دعوت کا کام الحمدللہ اتنا چل رہا ہے، علماء کرام کے اتنے بیانات ہو رہے ہیں، پھر بھی فرق کیوں نہیں پڑتا؟ وہ فرق علماء کی وجہ سے، دائیوں کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ہمارے اندر خراب ہو گیا ہے، ہمارا باطن بالکل سیاہ ہو چکا ہے، حق بات قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں انہوں نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر لی، اس لیے کہ تبلیغ ہے، علماء کا کام، دائیوں کا کام تبلیغ ہے، دین کو پہنچانا، آپ کے قلب کے اندر اتار دینا ان کا کام نہیں، وہ تو کوئی اور اتارتا ہے. انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی. آپ یہ نہ کہیں کہ علماء کے بیان ہوتے ہیں کچھ فائدہ نہیں، دائیوں کی محنت ہوتی ہے کچھ فائدہ نہیں، یہ تو اپنے فائدے کر کے چلے جاتے ہیں. تمہارا باطن اتنا خراب ہو چکا ہے کہ حق بات قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی ہے. اسی کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مومن ہوتا ہے جو گناہ کا عادی نہیں ہوتا ہے، جو گناہ نہیں کرتا ہے زیادہ تر، اس کے اوپر اگر کوئی گناہ آ جاتا ہے، اس سے اگر کوئی گناہ کا صدور ہو جاتا ہے، اس کے لیے ایسا ہوتا ہے جیسے اس کے سر کے اوپر پہاڑ پڑ گیا. اور آپ نے یہ فرمایا کہ جو مومن فاسق و فاجر ہے، گناہ کا عادی ہو چکا ہے، اس کے لیے گناہ اتنا آسان اور ہلکا ہوتا ہے جیسے ناک کے اوپر مکھی بیٹھی ہو اسے اڑا دی. اس کی مثال میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے سمجھے کہ ایک آدمی جھوپڑ پٹی میں رہتا ہے، اس کے گھر کے قریب سے نالیاں چل رہی ہے، وہ بدبو کا عادی ہو چکا ہے، بدبو کا عادی ہو چکا ہے، اسے بدبو سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک مومن وہ ہے، ایک بندہ وہ ہے جو اچھے علاقے میں رہتا ہے، وہ کبھی کبھی جھوپڑ پٹی میں چلا جاتا ہے تو اس کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا دشوار ہو جاتا ہے نہیں. یہ سب کا تجربہ ہے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ یہاں تو کتنی بدبو ہے تو وہ گھر والا کہے گا تمہیں بدبو لگتی ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں لگتا. کیوں نہیں لگتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بدبو کا عادی ہو چکا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بدبو سے. لیکن جو آدمی جو صفائی میں رہتا ہے وہ ایسے بدبو والے علاقے میں پہنچ جاتا ہے تو اس حالت کے اندر اس کے لیے جینا دوبر ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک فاسق اور فاجر کے لیے گناہ کرنا اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ ناک کے اوپر مکھی بیٹھی اسے اڑا دیا. لیکن ایک مومن ہوتا ہے جب وہ گناہ کبھی کر لیتا ہے تو اس کے اوپر پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے جب تک وہ توبہ نہیں کرتا. اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب بھی مسلمان بننے سے اگر گناہ ہو جائے، انسان ہے، بشریت ہے، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے گناہ ہو جائے ہم سے، لیکن گناہ کے اوپر جمے نہ رہے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کا ایک حدیث کے بعدات میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہر مومن کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں کہ نہیں، ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے، ایک بھلائی لکھتا ہے، ایک برائی لکھتا ہے. اللہ کی مہربانی دیکھیے، اللہ کی رحمت کو دیکھیے. جب مسلمان بندے کے یہ مومن جو ایک فرشتہ جو ہے جو نیکی لکھتا ہے، جب مومن بندہ نیکی لکھ کرتا ہے تو یہ فرشتہ نیکی لکھنے والا فوراً لکھ دیتا ہے، یاد رکھنا، فوراً نیکی لکھ دیتا ہے. لیکن جب مومن بندہ اگر گناہ کرتا ہے تو یہ جو فرشتہ ہے بائیں جانب والا جو برائی لکھتا ہے وہ اپنے اس کو پوچھتا ہے، نیکی کرنے والا، نیکی لکھنے والے فرشتے کو. حضرت نے فرمایا گویا کہ یہ جو امیر ہے، یہ امیر ہے، یہ گناہ لکھنے والا فرشتہ نیکی لکھنے والے فرشتے کو پوچھتا ہے کہ گناہ لکھوں وہ کہتا ہے کہ ٹھہر جا, ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے, توبہ کر لے گا مٹ جائے گی. دوسری مرتبہ گناہ کرتا ہے, پھر پوچھتا ہے لکھو, کہا جا بھی ٹھہر جا, ہو سکتا ہے گناہ کر لے. پھر بھی اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر اس کے بعد لکھا کہا جاتا ہے ایک برائی لکھی ہے تو ایک ہی برائی لکھنا, لیکن نیکی کرنے والا فرشتہ اگر مسلمان ایک نیکی کرتا ہے تو دس لکھ دیتا ہے نیکی. اس کی مہربانی کیوں دیکھیے, وہ اتنا مہربان ذات ہے. اور ہمارے لکھتا ہے کہ جس زمین کے اوپر آپ گناہ کرتے ہیں وہ زمین کل قیامت کے دن تمہارے لیے خلاف گواہی دے گی, ہے کہ نہیں؟ یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا. علماء لکھتے ہیں اس وجہ سے جس زمین پر اللہ نہ کرے آپ سے گناہ ہو جائے, اسی زمین پر فوراً توبہ بھی کر لو, اسی زمین پر وہی استغفار کر لو, تاکہ کل قیامت کے میدان میں جب یہ زمین تمہارے خلاف گواہی دے تو یہی زمین یہ بھی گواہی دے کہ اس نے میرے ہی کے اوپر توبہ کر لی تھی. تو انسان سے تو گناہ ہو سکتا ہے. تو مجھے بتلانا یہ ہے کہ انسان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ رمضان کا مقدس مہینہ عطا کیا اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک ٹریننگ دی گئی, ہمیں ایک مشق کروائی گئی ہے اس بات کی کہ ہم بقیہ جو زندگی ہوگی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہم گزاریں گے. دوسری بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے بھی احکام, جب انسان گناہ کرتا ہے, علماء نے فرمایا کہ انسان کی عقل ماری جاتی ہے گناہ کرتے کرتے, انسان کی مت ماری جاتی ہے, انسان کی عقل ماری جاتی ہے, اس کے بعد وہ ہر چیز کے اندر اس کی عقل الٹی چلتی ہے. یہ گناہوں کی نحوست ہے. اور اس کی مثال میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک جو شیطان ہے, ابلیس ہے, اس نے سب سے پہلے جب آدم علیہ السلام کے پاس جو بیٹھا کر گناہ کروایا تھا, اس کو جب کہا گیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ بھائی آدم کے سامنے سجدہ کر لے, تو اس نے اپنی عقل تو دوڑائی تھی. اس نے کہا تھا کہ آدم تو مٹی سے پیدا ہوئے اور میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں, اور آگ بلندی پر جاتی ہے, مٹی نیچے رہتی ہے, گویا کہ آگ افضل ہے اور یہ مٹی مفضول ہے. یہ انسان, یہ اس کی عقل ماری گئی تھی. اس کی بنیاد کے اوپر اس نے دلیل پیش کی. دلیل علماء نے فرمایا ظاہراً مضبوط ہے, لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ جس آگ کو پیدا کرنے والا اور جس مٹی کو بنانے والے خدا خود حکم دے رہا ہے کہ تو مٹی کے ساتھ, تو آگ کے سامنے, تو آگ ہو کر مٹی کے سامنے سجدہ کر لے, لیکن چونکہ گناہوں کی بنیاد پر اس کی عقل ماری گئی تھی. بلکہ اسرائیلی روایت میں ایک واقعہ بھی لکھا ہے, وہ واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جایا کرتے تھے اللہ سے ہم کلامی کے لیے, یہ اسرائیلی واقعہ ہے, تو ابلیس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم جب جاؤ اللہ سے کلام کرو, بات چیت کرو, تو اس وقت یہ کہنا کہ ابلیس بھی توبہ کرنا چاہتا ہے, اس کی کوئی شکل ہو سکتی ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اللہ سے ہم کلامی ہوئی تو یہ بات بھول گئے, جب واپس آنے لگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود یاد دلایا کہ موسیٰ کوئی بات آپ بھول گئے, تو اس وقت یاد آئی, کہا کہ ہاں ابلیس مجھے ملا تھا اور ابلیس نے کہا تھا کہ میری توبہ کی اور میری مغفرت کی کوئی شکل ہو سکتی ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے میرے دوستو, توبہ کا دروازہ کھلا ہے, آج بھی کھلا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک کھلا رہے گا, جب تک کہ سورج پچھم سے نہیں نکلے گا, اور یا تو انسان کے حلق کے اندر انسان کی جان نہ آ جائے وہاں تک ہم سب کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے. آج بھی بہت اچھا موقع ہے کہ ہم بالکل اپنے آپ کو پاک صاف کر کے جائے, اس لیے کہ بیہقی شریف کی روایت میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسانوں کے بارے میں فرشتوں پر فخر کرتے ہیں, اور فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اے فرشتوں, اس آدمی کا کیا بدلا ہے جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ تو فرشتے فرماتے ہیں کہ اللہ ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کو پورا پورا ثواب دے دیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے اور میری بندیوں نے جو ان کے اوپر فرض عائد تھا, روزے کی ایک ذمہ داری تھی, وہ انہوں نے پوری کر دی ہے, اور آج وہ دعا کرتے ہوئے اور آج وہ فریاد کرتے ہوئے نکلے ہوئے یہاں. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری عزت و جلال کی قسم, میری علوِ مرتبت کی قسم, علوِ مرتبے کی بلندی کی قسم, کہ اے انسانوں, آج تو میں تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا. اور پھر انسانوں کی طرف مخاطب ہو کر بیہقی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کی طرف یعنی ہماری طرف مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں انسانوں جاؤ تم اس حال میں کہ میں نے تم سب کو بخش دیا ہے. یہ آج کے دن اعلان ہوتا ہے. اور یہی فقط نہیں دنیا کی کسی کورٹ میں آپ کو نہیں ملے گا, وہاں تو صرف یہ مل سکتا ہے کہ مجرم کو معاف کر دیا جائے, اس سے زیادہ نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کورٹ کے اندر آج ہمیں یہ فیصلہ ملتا ہے کہ ہم کو بخش دیا جائے گا. ساتھ میں جملہ روایت میں آتا ہے کہ تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا جائے گا. اتنا مہربان دنیا کے اندر کوئی کورٹ نہیں ہو سکتی کہ گناہوں کو تو معاف کر دیتے ہیں لیکن انسان کے گناہ اور برائیوں کے بدلے میں نیکیاں دے دے. آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان اس حال میں لوٹتے ہیں کہ سارے بخشے بخشائے ہوتے ہیں. تو سچے پکے دل سے توبہ کریں, ہے کہ نہیں؟ اور توبہ نام ہے دو چیزوں کا, ہے کہ نہیں؟ کہ جو انسان پیچھے گناہ ہو چکے ہیں ہم سے پکے دل سے ارادہ کرے, سمجھے, کہ اس کے اوپر سب سے پہلے ندامت ہو. جو گناہ ہو چکے ہیں یہی بیٹھے بیٹھے ندامت کا اظہار کرے کہ جو کچھ گناہ ہو گیا ہے اللہ اس کی میں شرمندگی کے ساتھ اس کا اظہار کرتا ہوں. شرمندگی انسان کو دل کی شرمندگی کا نام توبہ ہے. اور اس کے بعد انسان آئندہ سے زمانے کے اندر یعنی مستقبل کے اندر نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے, پکا ارادہ کرے کہ انشاءاللہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا, اسی کا نام توبہ ہے. تو خیر ابلی موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا, جب بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کچھ بھول گئے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ابلیس نے مسئلہ بیان کیا تھا, پوچھا تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس سے جا کر کہہ دو کہ بہت آسان ہے تیری گناہوں کی معافی کا بھی طریقہ بہت آسان ہے, تیری مغفرت آج بھی ہو سکتی ہے. اور کہا کہ کیا شکل ہوگی؟ کہا کہ شکل یہ تھی کہ جس وقت آدم علیہ الصلوۃ والسلام زندہ تھے اس وقت ہم نے ابلیس کو کہا تھا کہ تو اسے سجدہ کر. اب چونکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ہم ابلیس کو حکم کرتے ہیں کہ جا کر ان کی قبر پر جا کر سجدہ کر لے, آج بھی معاف کر دیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو بہت آسان مسئلہ ہے. جب آئے اور آنے کے بعد ابلیس سے ملاقات ہوئی شیطان سے, تو شیطان نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ بہت آسان طریقہ ہو گیا. کہا کیا طریقہ؟ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. کہا کہ طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ جا کر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر جا کر سجدہ کر لے, پھر اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دیں گے. تو وہ کہنے لگا وارے انسان, میں نے زندے کو سجدہ نہیں کیا, مردے کو سجدہ کروں گا؟ یہ اس کو کہتے ہیں عقل ماری جانا. اللہ کا جب حکم تھا تو کر لینا چاہیے انسان کو, ہے کہ نہیں؟ جب اللہ کا اس شریعت کے اعتبار سے جو حکم تھا وہ اس کے حکم کو پورا کر لینا چاہیے, لیکن انسان گناہ کرتے کرتے انسان کی عقل ماری جاتی ہے تو پھر نہ اسے اچھائی معلوم ہوتی ہے نہ برائی معلوم ہوتی ہے. اچھائی اچھائی نہیں سمجھتا, برائی کو برائی ہونے کا احساس ختم ہو جاتا ہے. تو میرے دوستو آج کا اس اہم جو سبق ہے, ایک سبق تو یہ ہے کہ ہم آئندہ پورا 11 مہینے گناہوں سے پاک صاف ہو کر گزارنا ہے. گناہ ہر طرح کا ہو, گناہ کا نام نہیں کہ آپ نے فقط زنا کر لیا, فقط شراب پی لی, یا فقط جو آپ نے چوری کر لی, یہ تو گناہ ہے ہی, لیکن ہر وہ چیز جو اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو. پڑوسی کو تکلیف پہنچانا یہ بھی گناہ ہے, مومن کو تکلیف پہنچانا یہ بھی گناہ ہے, کسی کا مال کا ہڑپ کر لینا, کسی کی جائیداد کو ہڑپ کر لینا, کسی کو ٹھیس پہنچانا, کسی کو مارنا, ظلم مارنا, کسی کو گالی دینا, یہ سارے گناہ ہیں. تو ہم اس بات کا تہیہ کریں کہ انشاءاللہ کوشش اس بات کی کریں گے کہ اپنی زندگی 11 مہینے کی زندگی کو گناہوں سے پاک صاف ہو کر گزاریں گے. میرے دوستو آپ نے گناہوں کا ایک فائدہ بھی سنا ہوگا کہ گناہ سے بچنے کا ایک فائدہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو سکون کی زندگی ملتی ہے. اور اس کی بہت آسان مثال آپ نے اپنی رمضان میں دیکھا ہوگا کہ رمضان کے اندر انسان بہت سارے گناہوں سے, بڑا بڑا گنہگار بھی گناہوں سے بچ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اس زندگی کتنی سکون کی تھی, یہ ہمارا سب کا تجربہ ہے. تو گناہوں کا چھوڑنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اندر سکون آ جاتا ہے, اور گناہ نہ کرنے اور گناہ نہ چھوڑنے کا یعنی گناہ کرنے کی وبال یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے, سکون ہی ختم ہو جاتا ہے. تو اس بات کو وہاں رکھیں. اور ایک آخری جو پیغام ہے ہمارے لیے کہ رمضان یہ ہماری عید کا موقع ہوتا ہے, ہماری نماز کے لیے جمع ہونے کا موقع ہوتا ہے, یہ ہمیں اس بات کا پیغام دیتا ہے مسلمانوں کہ ہمارے اندر اجتماعیت ہونی چاہیے, جوڑ ہونا چاہیے اللہ کے واسطے جوڑ پیدا کرو. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. میرے دوستو مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو سگا بھائی ہوتا ہے نا وہ اپنے بھائی سے نہیں جگڑتا, جو سگا بھائی ہوتا ہے وہ اپنے بھائی کی غیبت نہیں کرتا, جو سگا بھائی ہوتا ہے وہ اپنے بھائی کی چاپلوسی نہیں کرتا ہے. تو اللہ کے نبی ہم سب کو کہہ رہا ہے المسلم و اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, ایک مسلمان کسی مسلمان کے ساتھ کیسے جھگڑ سکتا ہے؟ قربان جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر. سنو میرے دوستو, نوجوانوں سے خاص طور پر کہوں گا کہ ہم یونٹی بنا دیتے ہیں اور یہ یونٹی آپس میں اختلاف کرتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان مسلمان کے ساتھ لڑے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان اگر کسی مسلمان کو چھری دے, علماء سے پوچھو کہ ان چھری دینے کا کیا طریقہ ہے, اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ چھری دینے کا طریقہ اسلامی طریقہ یہ, جو نوکیلا حصہ ہے نا نوکیلا وہ اپنے ہاتھ میں رکھو اور جو پکڑنے کا جو پنجا ہوتا ہے وہ سامنے رکھو, تاکہ کسی مسلمان اگر آپ نے نوکیلا اسے سامنے رکھا ہو سکتا ہے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچ جائے. آپ نے اتنا خیال کیا ہے کہ چھری دینے کے اندر, تلوار دینے کے اندر, نوکیلی چیز دینے کے اندر کہا کہ نوکیلی چیز اپنے ہاتھ پہ رکھو, ہاتھا سامنے رکھو, تاکہ کسی مسلمان کو جو ہے اس کو تکلیف نہ پہنچائے. اس لیے اللہ کے واسطے مسلمان المسلم و اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, ایک مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اسے مسلمان کو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان سارے کے سارے ایک جسم کی طرح ہے, جسم کے ایک حصے کے اندر اگر تکلیف ہوتی ہے جسم کے دوسرے حصے کے اندر پریشانی ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت اہم پیغام ہے اس مجمع کے اندر کہ پورے دن کے اندر پانچ مرتبہ ہم کو جمع کیا جاتا ہے نماز کے لیے, ہر ہفتے کے اندر جامع مسجد میں جمع کیا جاتا ہے, اور ہر سال کے اندر دو مرتبہ ہمیں اجماع کے اندر سارے انسانوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا جاتا ہے, اور ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جب حج کا موقع آتا ہے دنیا بھر کے مسلمانوں کو جمع کر دیا جاتا ہے, یہاں سب ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاس, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, ہے کوئی مسلمان ہے کوئی غریب, مالداری کا فرق ہے کوئی فرق نہیں ہے کوئی ذات کا. یہی تو دنیا کی قوم کے سامنے عجیبہ ہے کہ مسلمان کیسی قوم ہے کہ سب ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں, یہاں کوئی فرق نہیں ہے, دیکھیں ہے کہ نہیں, نہ مالداری کا, نہ غریبی کا, نہ علم کا, نہ غیر علم کا, نہ پڑھے لکھے کا, نہ ان پڑھ کا, کوئی فرق نہیں, سب ایک ہی سب میں کھڑے ہوئے ہیں اور کسی کو کسی سے کوئی پریشانی نہیں, سب ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ پیغام ہے میرے دوستو, اس پیغام کو لے لو اپنے اندر, اجتماعیت پیدا کرو. ہو سکتا ہے آپ کی رائے کے اندر اختلاف ہو, آپ کی سوچ میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن دل آپ کے الگ نہیں ہونے چاہیے, دل تو ہمارے ایک ساتھ ہونے چاہیے. سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے وقتی طور پر, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی لیڈر جو اتنے اختلاف اتنا اپنے خلاف بولنے کے باوجود سب ساتھ میں بیٹھ جاتے ہیں, اور ہم ان کے ماتحت میں چلنے والے آپس میں بھیڑ جاتے ہیں. کتنی بیوقوفی کی بات نے, عقل مندی سے خلاف بات ہے انسان کہ جو لوگ ہمیں جو خلاف جس کے پیچھے ہم چلتے ہیں وہ تو آرام سے بیٹھتے ہیں, اور ہم جن کی اقتدا جن لوگوں کی اقتدا کرتے ہیں ہم سارا سال تک اختلاف کے اندر پڑے رہتے ہیں. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اس بات کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ, اجتماعیت پیدا کرو, رحم کرو, درگزر کا معاملہ کرو. آج ہی بہت اچھا موقع ہے, اگر آپس میں انبن ہے کسی کے ساتھ, یہی عیدگاہ کے اندر نکلتے ہوئے آپس میں مل لو, توبہ اللہ کر لو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے کبھی امید ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیں گے. اگر یہی دین لے کر ہم جائیں گے تو انشاءاللہ مسلمان کے لیے چلنا, مسلمان کے لیے رہنا بہت آسان ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے آخر کے اندر کہ چونکہ عید کا موقع ہے اور عید کا موقع سال کے اندر دو مرتبہ آتا ہے, اس بنا پر ترتیب بتلا دی جاتی ہے